تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، عزیزو اور بھائیو، جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں اور جن میں سے بعض ناموں سے آج ہم واقف بھی ہیں، ان تمام کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں یا ان کی کتابوں کو پڑھیں تو اس میں ایک بات آپ بار بار پڑھیں گے کہ انجیل بھی یہی کہتی ہے، تورات بھی، زبور بھی اور باقی ساری کتابیں بھی، چاہے وہ اللہ کی طرف صحیح منسوب ہے یا غلط، کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، اللہ کی نعمتیں اس پر اتریں، اللہ کی طرف سے اس کو نوازا جائے اور دنیا میں وہ خوشحالی کی زندگی گزارے اور آخرت میں وہ اللہ کے سامنے مقبول بندے کی طرح پیش کیا جائے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ ان کی طرف جو اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ان کی ہدایات پر، ان کی نصیحتوں پر عمل کریں. یہ وہ بات ہے جو تقریباً ہر پیغمبر نے اور ہر پیغمبر پر اترنے والی کتاب میں آج بھی درج ہے کہ انسان کی عاقبت اسی صورت میں محمود ہو سکتی ہے اور دنیا بھی اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ جس پیغمبر کا وہ امتی کہلاتا ہے، جس رسول کو وہ مانتا ہے، جس مذہب سے وہ منسوب ہے، اس مذہب کی ہدایات کو، یعنی اس پیغمبر کی ہدایات کو، اس کی نصیحتوں پر عمل کرے. لیکن قرآن کریم نے عجیب بات ہے کہ یہ بات نہیں کہی، کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگوں تم اللہ کی طرف سے اگر واقعی نوازشات کے مستحق بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارو تو صرف اللہ کے رسول کی نصیحتوں پر عمل کرو، وہ صرف یہ بات نہیں کہتا، بلکہ اس نے وہ بات کہی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی تھی اور زیادہ ضروری تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کا مقرر بننا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اس کا محبوب بننا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی، تو اس کے پیغمبر کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو. لیکن اس طرح نہیں کہ جو پیغمبر تمہیں حکم دے اسے مان لو، جو نصیحت کرے اس پر عمل کر لو، بلکہ اس کی پیروی اس طرح کرو کہ اس کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا لو، اس کی زندگی کو اسوہ کاملہ سمجھو. وہ تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے اور جس طرح نمونے کو دیکھ کر چیز بنائی جاتی ہے، تم اپنی زندگیوں کو دیکھ کر، اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیاں بناؤ. اس طرح ایک قدم آگے بڑھایا ہے قرآن نے کہ ظاہرہ نصیحتیں تو وہی ہیں جو اللہ کا پیغمبر لے کے آتا ہے، دین وہی ہے، تعلیم وہی ہے، ہدایات وہی ہے، لیکن اس نے اس کا سارا زور صرف اس بات پر نہیں ہے کہ یہ کتابیں جو تمہارے پاس ہیں اس میں وہ ہدایات درج ہیں، تم ان پر عمل کر لو. نہیں، وہ بلکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اور حدیث میں کبھی اس کو اسوہ کاملہ کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ ہے، اس نمونے کو اپناؤ، اس کی نقل کرو، اس کی ریس کرو، قدم قدم اس کے پیچھے چلو. یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں حکم اتباع کا ہے، اطاعت کا نہیں. اگرچہ قرآن کریم بار بار اطاعت کا حکم دیتا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں وہ احکام کی بات منوانا چاہتا ہے وہاں وہ اطاعت کا لفظ بولتا، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو یا اللہ کے احکام مانو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یا اللہ کے رسول کے احکام مانو. لیکن احکام کی اطاعت بالکل اور چیز ہے اور اتباع بالکل اور چیز ہے. اطاعت یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک حکم دیا، آپ نے اس کی تعمیل کر دی. پیروی یہ ہے کہ آپ تلاش کرتے ہیں کہ میں کن کاموں میں خوش ہوں، میں کون سی زندگی آپ سے چاہتا ہوں، میں کون سی چیز میرے نزدیک مطلوب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ڈھب سے اس نہج پر زندگی گزاریں. وہ خود آپ تلاش کریں اور پھر میرے قدموں پر قدم رکھیں، میری چاہتوں پہ اپنی چاہتیں بنا لیں، میری پسند کو اپنی پسند سمجھیں، میرے معیارات کو اپنے معیار بنا لیں. جو حسن و قبا کے معیارات میں متعین کروں اس کو مانتے چلے جائیں، جو میرے نزدیک ناپسند چیز ہے وہ آپ کے نزدیک ناپسند ہو جائے، جس کو میں پسندیدہ ٹھہروں اس کو آپ پسندیدہ بنا لیں. یعنی نقشے قدم پر چلنا، قدم پہ قدم رکھ کے آگے بڑھنا، ہر وقت اس کی چاہتوں کی تلاش کرنا، اس کی رضا جوئی کرنا، اور حسب یہ جا دیکھنا کہ کہیں وہ اسے ناراض نہ ہو جائے. مجموعی طور پر جو تصویر اس صورت میں سامنے آتی ہے اس کو قرآن کریم کی زبان میں اتباع کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اس کو اطاعت نہیں بلکہ پیروی کہا جاتا ہے. اس لیے یہاں یہ بات کہی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اس کے محبوب بن جاؤ. محبوب بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں وہ چاہنے لگے، تمہاری پسند کی قدر کرنے لگے، واقعی تمہاری دنیا بھی اس کے یہاں عزیز ہو، تمہاری آخرت بھی عزیز ہو، اور بالآخر وہ اپنی پسندیدہ چیز یعنی جنت تمہیں عطا کر دے اور دنیا میں بھی تمہیں کامیابی اور سرفرازیوں سے نوازے. اگر تم ایسی زندگی چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی ضمانت ہے کہ تم اللہ کے رسول کا اتباع کرو. اور اتباع کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسی زندگی اس کی ہے ویسی زندگی بنا لو، جو مطلوبات اس کے ہیں وہ مطلوبات ٹھہرا لو، جو مرغوبات اس کے ہیں ان کو مرغوبات بنا لو، جو منہیات اس کے ہیں ان کو منہیات سمجھو، جو اس کے عوامر ہیں ان کا اطاعت کرو، جو وہ چاہے وہ کرو، جو نہ چاہے وہ نہ کرو. اس طرح پوری اس کی زندگی پہ اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا، اس کو پیروی اور اتباع کہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی ضمانت ہے. یہ تو ہے وہ بات جو بڑی آسان اور سہل ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہی. اصل مطلوب اگلی بات ہے جو میں اس سے بعد کی بات کہنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر مطلوب اللہ کے آخری رسول کی پیروی ہے، صرف پہلے رسولوں کی طرح اطاعت نہیں ہے، وہ صرف کافی نہیں، جیسے دوسری کتابیں آسمانی کتابیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ صرف نصیحتیں سنو اور اس پر چلو، تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو صرف اطاعت ہوگا، پیروی نہیں ہو سکتا. تو اگر مقصود پیروی ہے جیسے اس آیت میں حکم دیا گیا کہ فتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، تو پیروی کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مکمل نمونہ چاہیے، ایک مکمل زندگی چاہیے. اگر ہمیں اتنی بات معلوم ہو کہ نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے والا ہمارے پیش نظر نہ ہو کہ نماز کیسے پڑھے، تو نماز پڑھنے کے حکم کی تعمیل اپنی مرضی سے آپ جیسے چاہیں کر لیں، وہ اطاعت تو ہو جائے گی لیکن پیروی نہیں کہلا سکتی، اس لیے کہ کوئی مکمل نمونہ آپ کے سامنے نہیں. اور جب حضور آپ سے یہ فرماتے ہیں کہ سلو کمار آئی تمونی اسلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اب آپ نماز پڑھیں گے حضور کے طریقے سے، تو اس کو ہم پیروی کہیں گے. ہم اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے، پھر اس میں جو کچھ پڑھنا ہے پڑھیں گے، رکوع کریں گے، قیام کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر تعبد اس کے اندر تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قعدے میں بیٹھیں گے، دو رکعتیں پڑھیں گے، چار پڑھیں گے، پانچ نمازوں مختلف رکعات، جیسے اللہ کے رسول ہمیں بتا وہ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک ایک عمل کا بجا لانا اور بالکل اس طرح کرنا جیسے حضور نے کیا تھا، یہ ہے نماز کی پیروی. اسی پر آپ باقیوں کو قیاس کرنا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی ہوئی ہے، میں شادی کس طرح کروں، شادی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اب شادی ہو گئی اپنی بیوی کے حقوق میں کیسے ادا کروں، اس کے حقوق مجھ پر کیا، میں گھر کیسے بساؤں، گھر کا تصور کیا، اللہ نے بچے دیے ہیں میں ان کی تربیت کیسے کروں، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے صرف اطاعت کافی نہیں، کہ اگر اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ حکم دے دیا لوگوں حسن معاشرت پیدا کرو، لیکن وہ ہے کیا، لوگوں شادی کرو اس کا طریقہ کیا ہے، لوگوں گھر بساؤ گھر کسے کہتے ہیں اور بسانا کیا ہے، اس عمل کی کیفیت کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان تمام کیفیات کو کوئی چیز اگر پیش کر سکتی ہے تو وہ گھر کا، وہ خاوند کا، وہ باپ کا، وہ شوہر کا ایک مکمل نمونہ ہے اور اس کی زندگی ہے جو اس لحاظ سے اسوہ ہوگی. میں اس کی قدم قدم پیروی کروں گا تو اس کو کہتے ہیں اتباع. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر زندگی گزارنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے سامنے حضور کا اسوہ ہو، حضور کا اسوہ حسنہ ہو، حضور کا اسوہ کاملہ ہو، ایک مکمل زندگی ہو جس میں کوئی شوشہ اور کوئی گوشہ تشنہ تکمیل نہ رہ گیا ہو. میں کسی گوشے کو کھولنا چاہوں تو میں یہ محسوس نہ کروں کہ اس کا ورق پھٹ گیا ہے، میں یہ سمجھوں کہ ایسی کتاب ہے یہ، نہ اس کا پہلا ورق ہے نہ آخری ورق. تو ظاہر ہے وہ اسوہ مجھے کیا کام دے گا. تو ایک تو اسوہ کی ضرورت ہے اور دوسرا اس اسوہ کو محفوظ ہونا چاہیے اور اسے مکمل ہونا چاہیے. یعنی اگر حضور کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے اور قرآن کریم بار بار اس کو اسوہ یعنی نمونہ قرار دیتا ہے اور اس کے اتباع کا ہمیں حکم دیتا ہے، تو شوہر حضور اگر اسوہ بنیں گے تو ظاہر ہے اسی صورت میں نا کہ جب آپ کے شوہر کے مطابق زندگی گزاری ہوئی وہ ہمارے لیے محفوظ بھی اور مکمل بھی. اگر ایک آدمی سپہ سالار بن جاتا ہے، وہ فوجوں کی کمان کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اب ظاہر حضور کو میں ڈھونڈوں گا کہ حضور نے فوجوں کی کمان کیسے کی، حضور بطور سالار اعظم کس طرح نقوش قدم چھوڑ گئے، حضور نے اس معاملے میں ان کے ہدایات دی ہیں اور ان ہدایات پر حضور نے کس طرح عمل کر کے دکھایا ہے. اب اگر حضور بطور سپہ سالار کے میرے سامنے بطور اسوہ کے موجود نہیں ہے اور وہ اسوہ مکمل نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، تو بتائیے میں اس کی پیروی کر سکتا ہوں؟ ظاہر نہیں کر سکتا. یعنی حضور نمازی کی حیثیت میں، حضور ایک سخی کی حیثیت میں، حضور بطور ایک شجاع کی حیثیت میں، حضور بطور ایک باپ کی حیثیت میں، حضور بطور ایک شوہر کی حیثیت میں، بطور ایک سالار کی حیثیت میں، بطور یعنی جتنے بھی شعبے زندگی کے ہو سکتے ہیں ہر لحاظ سے، جب تک حضور کا تمام شعبوں میں زندگی کا نمونہ مکمل اور محفوظ اور پوری طرح ہر لحاظ سے جامع اور مانے نہیں ہوگا تو میرے لیے حضور کی زندگی اتباع کے قابل نہیں ہو سکتی. میں پیروی کیسے کروں؟ میں پچھلی تمام صحبتوں میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے وہ قیامت تک لیے اللہ کے رسول ہے اور اس رسول سے فائدہ ہم جب ہی اٹھا سکتے ہیں جبکہ اس کی رسالت کا پیغام اور اس کی دی ہوئی تعلیمات محفوظ ہوں. آج میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تعلیمات اگر محفوظ ہیں بھی، لیکن اگر وہ پوری زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامل نہیں ہے، اگر اس میں صفت کمال نہیں پائی جاتی، وہ ایک حکم دے کے اللہ کے رسول چلا جاتا ہے لیکن اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے مجھے جتنے اس کے گوشے ہیں وہ مجھے جگہ جگہ تسنا نظر آتے ہیں، تو ظاہر ہے میں اس زندگی سے کیا فائدہ اٹھاؤں گا. مثلا میں مثال کے طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا ہر رسول یوں تو دنیا میں اسوہ بن کے آتا ہے، ان کی کتابیں اگر اسے پیش نہیں کرتی تو وہ کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ کسی بھی پیغمبر کی زندگی میں کوئی سی بھی کمی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل مکمل زندگی ہوتی. عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی 3 سال کی زندگی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا، جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے. اب اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ عیسائیوں تم بطور عیسائی کے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکمل نمونہ سمجھتے ہو تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں. آپ پوچھیں گے میں جوان آدمی ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جتنے پھر عوامر ہیں زندگی کے اور جتنے بھی دائیات ہیں اور جتنے اس کے تقاضے ہیں میں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق، بتاؤ اس کے لیے میں نمونہ کہاں سے تلاش کروں؟ بتائیے عیسائیوں کے پاس کیا جواب. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں جوان ہوں میرا بچپن گزرا ہے، میرا رکھپن گزرا ہے، میں اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسی طرح زندگی گزارے اس طرح پیغمبر کی گزاری ہوگی. تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بطور ایک لڑکے کے، بطور ایک بچے کے، بطور اٹھتی ہوئی جوانی کے اور جوانی کے تقاضوں کو کس طرح کنٹرول کیا تھا انہوں نے، اور کس طرح پاکیزہ اور سارے آدمی کی زندگی گزاری تھی؟ کیا تمہارے پاس کا کوئی جواب ہے؟ دارا وہ خاموش. آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، بچے آپ کے جوان ہو گئے ہیں، گھر میں آپ کی بہویں آ گئی ہیں، اب ظاہر ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، آپ بیٹوں کو کس طرح ڈیل کریں گے، بڑھاپا کس طرح آبرو مندانہ طریقے سے گزاریں گے، اب آپ کی زندگی کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بالکل خاموش ہے. وہ بار بار آپ کو انجیل کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھو کتنی اعلیٰ اخلاقی تعلیم دی تھی کہ لوگوں تمہیں اگر ایک تھپڑ مارے کوئی تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، اس کا جواب مت دو. ان نے کتنی درویشی کی زندگی گزاری، کتنی مسکینی کی زندگی گزاری، کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچایا، کسی کو کبھی جواب نہیں دیا. لیکن میں بڑے ادب سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں تو حکومت کے مسائل درپیش ہیں، ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں، ہمیں ایک مکار دشمن سے واسطہ ہے. تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم اس ملک میں حکومت قائم کرنے کے بعد اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایک گال پہ تھپڑ کھا کر دوسرا گال پیش کریں تو ملک باقی رہ جائے گا؟ کیا یہ تمہارے عدم تشدد کی پالیسی؟ اپنی جگہ کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو اور یہ اپنی جگہ کتنی بھی اعلی اخلاقی تعلیم کیوں نہ ہو، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ظلم اور جبر کے مقابلے میں، کیا مکاری کے مقابلے میں، کیا مکار دشمن کے مقابلے میں اور اپنے ملک کو حفاظت کرنے کے حوالے سے کیا واقعی یہ تعلیم آج قابل عمل ہے؟ اسی پر آپ قیاس کر لیجیے باقی انبیاء کی زندگی کو کہ ان کے پاس تو کل 3 سالہ زندگی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شیش علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، جتنے بڑے بڑے اولو العظم پیغمبر رسول گزرے ہیں ان کی زندگی تو شاید 3 سال بھی محفوظ نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ قیامت تک آنے والی نو انسانی کی رہنما زندگی کیسے بن سکتی؟ اس لیے جس زندگی کو قیامت تک کے لیے روشنی کا معیار بننا تھا، جس کو قیامت تک کے لیے روشنی پھیلانا تھی، جسے نو انسانی کے آنے والے نئے اتوار کو واقعتا سبق اور درس دینا تھا، اور جس نے آنے والے مسائل کا عقدہ اور حل پیش کرنا تھا، وہ زندگی مکمل ہونی چاہیے تھی اور محفوظ ہونی چاہیے تھی. اس لیے حضور کو دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا. تو آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ اتنی مکمل زندگی ہے کہ آپ تلاش کرتے تھک جائیں گے لیکن کہیں بھی آپ کو انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ زندگی آپ کو بتا سکتی ہے کہ بچپن کیسے گزرتا ہے، لڑکپن کیسے گزرتا ہے، جوانی بے عیب کیسے گزاری جاتی ہے، بکریاں کس طرح چرائی جاتی ہیں، ماں باپ کے آداب کا لحاظ کس طرح کیا جاتا ہے، حلیمہ کو پیار سے کیسے پڑھایا جاتا تھا، وہ رضائی باپ زندگی بھر اس کا ادب کیسے کیا حالانکہ وہ حقیقی باپ نہیں تھا، چچاؤں کے ادب کیسے کیے جاتے ہیں، مسکینوں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے، یتیموں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے، اب علی کو اپنے بچوں کی طرح کس طرح پالا تھا، اسامہ کو بچوں کی طرح کس طرح پالا تھا، زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے لیکن بچہ بنا لیا تھا انہیں تو ان کے حقوق کیسے ادا کیے تھے، انس بن مالک سے حضور کیسے پیار کرتے تھے، کوئی شعبہ تو ایسا نہیں ہے جس کو حضور نے خالی چھوڑا. یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ باپ اولاد سے کیسے معاملہ کرتا تو ابھی دیکھیے میں نے کتنی مثالیں دی ہیں. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور یتیم پیدا ہوئے، میں نے بتایا یتیم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بتایا ہمیں کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ رضائی بہن بھائی بھی بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے میں نے ان کو پیار دیا ہے تم بھی ان کو پیار دے. کہ حنین کی لڑائی کے بعد 6000 قیدی پکڑے گئے، ان میں ایک لڑکی بھی پکڑی گئی، اس وقت تو عورت تھی بلکہ بڑھاپا ڈھل رہا تھا کہنا چاہیے، تو ان کے سر پہ چادر نہیں تھی، ان کہیں آپاس سے گزرتے ہوئے کسی عرب کو بلا کے کہا کہ لوگوں محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے کا میں مسلمان ہوں، میں حضور تک تمہارا پیغام پہنچا سکتا ہوں، کیا کہنا چاہتی؟ کہا جاؤ جا کر اپنے پیغمبر سے کہو میں اس کی بہن ہوں. قیدیوں میں پڑی ہوں، سر ننگا ہے میرا، حضور کو جب اطلاع ملی حضور بیتابی سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کے اپنی چادر اتار کے ان کے سر پہ ڈال دی، اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گئے اور کہا شیما کیا تم واقعی میری بہن زہرہ برسوں کے بعد دیکھا تھا؟ کہا حضور اگر یقین نہیں آتا تو یہ جگہ دیکھ لیجئے، آپ نے بچپن میں یہاں میرے کاٹا تھا اور ابھی تک اس کا نشان باقی، اور شاید یہ خدا نے نشان اس لیے رکھا تھا کہ بڑھاپے میں جب ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے پہچان سکیں۔ حضور ما کہ شیما تم میری بہن ہو، تم میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو گھر حاضر ہے، مدینہ ساتھ چلنا چاہتی ہو مدینہ ساتھ لے کے جاؤں گا، واپس جانا چاہتی ہوں عزت سے رخصت کر دوں گا، یعنی بالکل اس طرح معاملہ کیا جیسے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے کیا جاتا۔ عبداللہ حضور کے رضائی بھائی تھے، جب بھی کبھی تشریف آئے ان کے ساتھ اسی طرح شفقت سے پیش آئے جیسے بھائی بھائیوں سے آتا۔ اور میں نے بتایا کہ حضور کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، حضرت علی کو پالا تو بیٹوں کی طرح پالا، اسامہ کو پالا تو بیٹوں کی طرح پالا۔ آپ اندازہ کریں حضرت عائشہ کا جو اخلاق ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ ایک دینی طالب علم سے ناواقف، اس سے کوئی بھی اس سے ناواقف نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے بھی ایک دفعہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری بیویوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی نئی ماؤں کا احترام بھی کرے اور نئی مائیں ان سے شفقت بھی کرے۔ ان سے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اسامہ سے میں پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرنا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اسامہ سے محبت کرنا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ اسامہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، اور زید بن حارثہ وہ ہے جن کو حضرت خدیجہ نے، اب وہ ان کے غلام تھے، ان کو حضور کے حوالے کر دیا اور حضور نے انہیں آزاد فرما دیا تھا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور یہ شفقت کیسی تھی؟ اب ظاہر ہے میں اس کے لمبے چوڑے واقعات کیا بیان کروں، صرف ایک واقعے سے آپ اندازہ فرما دیں کہ یہ زید ویسے غلام نہیں تھے، ایران کے ایک بہت بڑے خاندان کے شام کے ایک بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، کئی ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ان کو اٹھا کے لے آئے، ابھی دودھ پی، ابھی چھوٹے سے بچے تھے، وہی ان میں جوان ہوئے، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، پہچانتے تھے اپنے باپ کو اپنے چچا کو، لیکن لڑکپن کی عمر، بیکتے بیکاتے مکے میں پہنچ گئے، حضرت خدیجہ نے ان کو خرید لیا، ان کے اعتبار دے کر حضور کے سپرد کر دیا، حضور نے ان کو پالا بڑے ہوئے۔ تو باپ ظاہر ہے کہ وہ کتنے سالوں تک ان کو تلاش کرتا پھرا، اور اس کی وہ شعر آج بھی محفوظ ہیں جو باپ اور چچا نے ان کے غم میں کہے تھے، وہ عربی ادب کا بہت ہی اچھا حصہ ہے اور آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کو سراغ مل گیا کہ مکے میں ہمارا بیٹا ہے اور ہاشمی خاندان میں، وہ تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس پہنچے، حضور سے ملے اور سنا، اور آ کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ زید نام کا ایک لڑکا آپ کے پاس ہے اور وہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو ڈاکو اٹھا کے لے آئے تھے، ہم آپ سے درخواست لے کے آئے ہیں کہ جتنا چاہیں آپ پیسہ لے لیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر۔ آپ نے فرمایا میں بردہ فروشی نہیں کرتا، میں لڑکے بیچتا نہیں ہوں، اگر وہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہیں مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، میں ابھی زید کو بلاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا زید کو میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر اس کو آزادانہ طریقے سے پوچھا جائے گا کہ زید تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو پھر تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم زبردستی اسے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر بات کیا ہے، ظاہر وہ کو باونا ہے کہ وہ اپنی قید اور اپنی غلامی کو زیادہ پسند کرے گا اپنی آزادی پر۔ چنانچہ زید کو بلایا گیا، وہ بجائے اپنے باپ کی طرف بڑھنے کے حضور کی طرف بڑھے، پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اور حضور نے کہا زید یہ تمہارے باپ ہیں؟ کہا جی میرے باپ۔ کہا یہ صاحب کون ہے؟ کہا میرے چچا ہے۔ کہا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، بہت ڈھونڈا انہوں نے اور بڑی مشقت سے تمہاری تلاش ہوئی ہے ان کو، تمہارا سراغ ملا ہے،
تو بڑی چاہتوں سے آئے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو تو میری آغوش ہر وقت تمہارے لیے کھلی. باپ نے کہا زید تم میرے رخت جگر ہو، تمہاری ماندی ہو گئی ہے تمہارے فراق میں رو رو کر، تمہاری بہنوں کا کوئی حال نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو کیا تم اپنے باپ کو اپنی غلامی کے بدلے میں چھوڑ دو گے؟ اندازہ فرمائیں کہ کس کو کہتے ہیں ماں باپ کی محبت. اتنی محبت شاید کسی باپ نے بھی نہیں دی ہوگی جتنی زید کو حضور نے دی تھی. انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ ابا مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، مجھے اپنی والدہ بھی بہت یاد آتی، میں بہنوں سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے حضور نے دی ہے وہ شاید مجھے آپ کے یہاں نہیں مل سکے گی، اسی میں حضور کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس سے بڑھ کر محبت کیا ہو. تو کہنا یہ ہے کہ زندگی کا کوئی ورق الٹ کے دیکھ لیجیے. اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ حضور کی زندگی کا ایک ایک عمل، حضور کی زندگی کا ایک شعبہ، قربان جائیے صحابہ کی محنتوں پر اور تابعین کی محنتوں پر، اس طرح انہوں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی شاید اس سے چھوٹ نہیں پائے. مسئلے اس میں انہوں نے تقسیم کی ہے صحابہ نے اور بعد میں تابعین نے اور بعد کے آنے والے مصنفین نے، اور وہ کتابیں جو آج ہمارے پاس محفوظ ہیں ان میں اگر آپ تقسیم پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یا اللہ کسی ایک انسان کے لیے کبھی دنیا میں اتنی محنت کسی قوم نے کی ہوگی. مثلا پچھلی صحبتوں میں آپ حدیث کے بارے میں مجھ سے تو بڑی تفصیل سے سن چکے کہ 100,000 حدیثیں ہیں جو مسلمانوں نے محفوظ رکھی، اور ان میں 10,000 حدیثیں احکام کی ہیں، ظاہر ان کے ثبوت میں اور ان کے اس بات میں کس طرح کا ذرہ بھر شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ آج بھی ان پر جو محنتیں کی گئی ہیں کہ کون سی حدیث کس پائے کی ہے، وہ پورا لٹریچر کچا پکا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج بھی ہم ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے میں وہ آسانی محسوس کرتے ہیں کہ کون سی حدیث کس پائپ سے ہو کر گزری ہے اور کس طرح اس پر نقد و جرا کی گئی ہے اور اس کا کیا پایا ہے. اس لیے آج بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. حدیث ظاہر ہے ہی ذخیرہ، حتیٰ کہ اگر قرآن پاک کو بھی آپ دیکھیں، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے اور نہ میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اگر میں آپ سے یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو کچھ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے حضور کی زندگی کے بارے، احکام کے بارے میں نہیں کہہ رہا، حضور کی زندگی کے حالات کے بارے میں، اگر وہ سارا بھی خدا نہ کرے اٹھا لیا جائے تو صرف قرآن کریم کی مدد سے حضور کی پوری زندگی پر کتاب لکھی جا سکتی. کوئی اہم حصہ ایسا نہیں ہے جو اس میں قرآن کریم نے ذکر نہیں کی. اس کی تفصیلات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، ورنہ اصولی باتیں حضور کی زندگی کی بھی قرآن نے کہیں نہیں چھوڑی. یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر میں ایک مضمون بھی لکھ چکا ہوں قریب آنے والا، آپ اس میں تفصیل دیکھ لیجئے، ورنہ کتابیں بھری ہوئی ہیں اس پر بہت کچھ علماء نے لکھا قرآن کے علاوہ حدیث، لیکن اس کے علاوہ دیکھیے میں جو آپ کتابیں بتانے لگا کہ اس کے علاوہ ایک حصہ ہے حضور کی زندگی کا جس کا تعلق غزوات سے ہے، کہ حضور نے اپنی زندگی میں سرایا اور غزوات، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور خود شریک ہوئے، اور سریا جس کی جمع سرایا ہے یہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود تو شریک نہیں ہوئے لیکن حضور نے کسی اور صحابی کی قیادت میں آپ نے لشکر روانہ فرمایا. ان کی مجموعی تعداد تقریباً 89 ہے، اور ان میں جس میں خود حضور شریک ہوئے ہیں ان کی تفصیلات تو کتابوں میں اس طرح بکھری اور بھری پڑی ہیں کہ مستقل کتابیں اس پر لکھی گئی. مثلا حضرت عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، سب سے پہلے انہیں صرف حضور کے غزوات پر کتاب لکھی. اس طرح سے موسیٰ ایک صحابی ایک تابعی ہیں بڑے جلیل القدر، انہوں نے اس پر کتاب لکھی. امام زہری نے اس پر کتاب لکھی. ابن اسحاق تو ہماری آج کی تاریخ میں بھی ایک بہت ہی محترم نمایاں نام ہے، انہوں نے سب سے پہلے مغازی ابن اسحاق لکھی. اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جو صرف مغازی کے نام سے، یعنی غزوات اور حضور کی جنگوں کے حوالے سے اس میں تفصیلات آپ کو ملے گی. اسی طرح مثلا حضور کی زندگی کا ایک اور شعبہ ہے جو حضور کی عادتوں پر مشتمل ہے، جس کو عربی زبان میں شمائل اور خصائل کہا جاتا ہے، یعنی حضور کی عادات مبارکہ. اس میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ شاید ان کا شمار ہی ممکن نہ ہو. آج بھی حدیث کی کتابوں میں جن کو صحاستہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک مشہور کتاب ترمذی شریف ہے، اس کے مستقل چند ابواب جو مستقل ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی شمائل ترمذی ہے. اس کو آدمی پڑھتا تو حیرت میں ڈوب جاتا. یعنی یا اللہ، کبھی کسی بڑی شخصیت کے بارے میں لوگوں نے اتنی باتیں کہاں محفوظ رکھی ہوں گی. مثلا میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. حضور کی انگوٹھی کیسی تھی؟ حضور کس انگلی میں پہنتے تھے؟ وہ کس دھات سے بنتی تھی؟ اس پر لکھا ہوا کیا تھا؟ حضور سرما ڈالتے تھے یا نہیں؟ ڈالتے تھے تو کس طرح؟ دن کو یا رات کو؟ دائیں آنکھ میں پہلے یا بائیں آنکھ میں پہلے؟ دائیں طرف سے ڈالتے تھے یا بائیں طرف سے ڈالتے تھے؟ حضور ٹوپی پہنتے تھے یا نہیں؟ دن کے وقت ٹوپی کیسے ہوتی تھی؟ امامہ مبارک کیسا ہوتا تھا؟ اس کا رنگ کیا تھا؟ زندگی کے مختلف حصوں میں کتنے رنگوں کے آپ نے امامے پہنے ہیں؟ آپ قمیض پہنتے تھے، اس کی لمبائی کتنی تھی؟ مختلف وقتوں میں لمبائیاں کتنی رہیں؟ رنگ کون سا پیارا تھا؟ کون سا رنگ مرغوب تھا اور کون سا نہیں؟ کس کو آپ نے ناپسند فرمایا؟ آپ نے حلہ پہنا یا نہیں؟ یمنی حلہ، عراقی حلہ، وہ کب پہنا اور کب نہیں پہنا؟ کیا اس میں واقعی ابریشم لگا تھا یا نہیں؟ لگا تھا تو حضور نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضور نے کیا تیبم باندھا تو کیا وہ بھی کبھی ریشمی پہنا یا نہیں پہنا؟ وہ تیبم کس طرح کا ہوتا تھا؟ اس کا اگلا حصہ کہاں تک جھکتا تھا؟ اس کی شکل و صورت کیا تھی؟ اس کی پوری تصویر ہماری کتابوں میں موجود. حضور کھاتے کیسے تھے؟ دائیں سے کہ بائیں سے، سامنے سے یا پورے برتن میں آپ کھاتے تھے؟ حضور کو کون کون سی چیزیں مرغوب تھی؟ سبزیاں کون سی مرغوب تھی؟ گوشت کس کے جانور کا مرغوب تھا؟ کون سا حصہ مرغوب تھا اور کون سا ایسا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا؟ کون سا جانور شوق سے کھایا اور کس کو کھانے سے انکار کر دیا؟ پوری تفصیلات آپ کو ملے گی. حضور نے کبھی چمچہ استعمال کیا یا نہیں کیا؟ بیٹھ کے کھانا کھایا تو کس طرح بیٹھتے تھے حضور؟ کون سا بیٹھنا پسند تھا اور کس طرح کی بیٹھک حضور کو ناپسند تھی؟ حضور کے پاس لوگ آتے تھے تو حضور مہمانوں سے سلوک کیسے کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس کیا کیا سامنے ان کے کھانے پیش کرتے تھے؟ اور اپنے گھر میں اگر مہمان آتا تھا تو حضور خود کس طرح بیٹھتے، اس کو کس طرح بٹھاتے تھے؟ حضور کے گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، آخر وقت میں 9 بیویاں تھیں. 9 بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے؟ عصر کے بعد ان کے ساتھ کیا باتیں ہوتی تھیں؟ نماز میں اذان ہو جاتی اگر تو حضور کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ راتوں کی عبادت کیسے گزرتی تھی؟ ان کو نصیحتیں کیسے کی جاتی تھی؟ ان کی دینی تعلیم کے لیے کیا بندوبست کر رکھا تھا؟ ان کے جو روزگار مقرر کر رکھا تھا ان کا، کہ تمہیں سال بسال یا 6 ماہ کا کتنا وظیفہ ملے گا، اس کی تعداد کیا تھی؟ مہمان آتے تھے تو کیا طریقہ استعمال کرتی تھی آپ کے ازواج مطہرات؟ حضور گھر میں آتے تھے تو گھر میں کچھ پکتا تھا یا نہیں پکتا تھا؟ حضور کا کیا کیا چیزیں اور کیا کیا پینے کی چیزیں مرغوب تھی؟ یعنی کوئی بات چھوٹنے نہیں پائی شمائل ترمذی. اور حافظ ابن قیم نے جو کتاب لکھی زاد المعاد، کوئی لائبریری ایسی نہیں اس میں آج میں اردو ترجمہ نہ پڑا ہو. اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی اگر گوشہ اگر غیر محفوظ رہ گیا ہو یا تشنا رہ گیا ہو تو مجھے آ کر بتائیے. میں کہتا ہوں کہ دنیا نے آج تک وہ کیمرہ ایجاد نہیں کیا جس سے تصویر میں وہ سب کچھ دکھایا جا سکتا ہو جو صحابہ کے کیمرے سے تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھ سکتے. کیمرہ یہ تو دکھا سکتا کہ اس وقت وہ آدمی کیسا ہے، لیکن اس کے شمائل، اس کے خصائل کے بارے میں کچھ بتا سکتا؟ اس کی راتوں کی تنہائیاں، بیووں کے ساتھ پرائیویٹ معاملات. میں تو کہتا ہوں نوجوانوں، اس پر جتنا بھی تعریف فخر کرے تھوڑا ہے کہ دنیا میں ایک ہی انسان آیا جس کے بارے میں دنیا کے سارے مسلمات غلط ہو گئے. سارے مورخ یہ بات کہتے ہیں، اور والٹیئر کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ کوئی آدمی گھر کا ہیرو نہیں ہوتا. یہ مسلم ایک بات ہے کہ باہر کو دنیا میں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، گھر میں پوچھ کے دیکھ لیجیے لوگ مذاق اڑائیں گے اس کو. گھر کا ہیرو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اور کسی کو قوم کبھی نہیں مانا کرتی اور کسی کو کبھی تسلیم نہیں کیا اس کے زیادہ جاننے والوں نے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ سارے مسلمات اور سارے کلیے تبدیل ہو کے رہ گئے. حضور سب سے پہلے گھر کے ہیرو ہیں. میں پوچھتا ہوں سب سے پہلے حضور پر ایمان کون لایا؟ حضور کی اپنی زوجہ محترمہ جو 15 سال سے حضور کے ساتھ. دوسرا ایمان کون لایا؟ سب سے زیادہ جاننے والا قریبی دوست ابو بکر، جس سے ظاہر دوستوں کی نگاہ سے آدمی کے عیب چھپے ہوئے نہیں ہوتے. اور پھر ایمان کون لایا؟ سب سے زیادہ جاننے والا وہ لڑکا جو حضور کی شفقت کی گود میں پلا تھا، یعنی حضرت علی. اور پھر ایمان کون لایا؟ ہر وقت حضور کی خدمت میں بلکہ پرائیویٹ خدمت بھی انجام دینے والا، یعنی زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام. یہ ہیں وہ گھر کے لوگ جن نے سب سے پہلے حضور کو تسلیم کیا. اور کوئی قوم میں کہتا ہوں کبھی تسلیم نہیں کیا کرتی، لیکن حضور نے اپنے آپ کو اتنے سخت امتحانوں میں ڈالا کہ جب نبوت کا اعلان فرمانا چاہا تو کسی چھوٹی جگہ پر نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے کہ کوئی دنیا، آنے والی دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ کس کے بارے میں بات کہتے ہو. ہم کہیں گے اس کے بارے میں جو پہاڑ کی چوٹیوں سے گونجتا تھا اور گرجتا تھا، جس کو دنیا کی تاریخ چھپا نہیں سکتی. اس نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، اے قریش کی جماعت، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، تجارت کی ہے، بچوں کی شادیاں کی ہیں، اپنی شادی کی ہے، تمہارے ساتھ معاملات میں شریک رہا ہوں، تم میرے گھر کو جانتے ہو، میرے باہر کو جانتے ہو، سفر کو جانتے ہو، حاضر کو جانتے ہو، تم میری باہر کی زندگی سمجھتے ہو، پرائیویٹ زندگی کو سمجھتے ہو، تمہارے ساتھ میری رشتہ داریاں ہیں، تم آخر میری قوم ہو، میں تمہارے ہاتھوں میں پلا بڑا اور جوان ہوا ہوں، بتاؤ تم نے آج تک کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، بدگوئی کرتے ہوئے، بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا؟ اتنا بڑا امتحان تاریخ میں بتاؤ کسی نے پاس کیا؟ کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے بیک زبان یہ بات کہی کہ محمد تجھ سے ہم نے آج تک کبھی سوائے سچ کے کسی بات کا تجربہ نہیں کیا. تو نے جب بولا سچ بولا، تو ہمیشہ من موڑی عادتوں کا مالک رہا. تو جو جس گلی سے گزر گیا وہ گلیاں پکارتی رہی یہاں سے محمد گزرا. تو تو جہاں سے گزرا لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اس نوجوان کی بات کرتے ہو جو اس بگڑے ہوئے اور بدکاروں کے معاشرے میں اتنا شرم و حیا کا مالک ہے کہ شاید تمہاری لڑکیوں کی نگاہوں میں اتنی شرم و حیا نہیں ہو. یعنی اس طرح کی باتیں جو میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو کبھی کسی کی زندگی سے باہر آیا ہی نہیں کرتی، حضور نے حکمن ان کے افشا کرنے کا حکم دیا تھا. اپنی بیویوں سے فرمایا تھا کہ میری بیویوں، رات کی تنہائیوں میں جو بات مجھ سے ہوتا دیکھو، دن کے اجالے میں لوگوں کو اسے بتا دو. جو تم مجھے چھپ کے کام کرتا ہوا دیکھو، کوٹھے پہ چڑھ کر اس کا اعلان کرو. کہ لوگوں بتاؤ کہ میری پرائیویٹ زندگی کیسے گزرتی ہے، کیونکہ وہ زندگی ایک نبی کی زندگی ہے، اس سے بھی لوگ کل کو فائدہ اٹھائیں گے اور روشنی حاصل کریں گے. یہی تو وجہ ہے طریق رحم اللہ وجہ سے جب یہودی نے کہا کہ تمہارا پیغمبر عجیب پیغمبر ہے، وہ تمہیں یہ بھی بتاتا ہے پیشاب کیسے کرنا، پاخانہ کیسے کرنا، استنجا کیسے کرنا، طہارت کیسے کرنا، غضب کی بات یہ بھی باتیں بتا رہے کی ہیں. حضرت علی نے فرمایا وہ ایک مکمل اسوہ کاملہ ہیں، وہ ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، اور قسم ہے اپنے مالک کی اگر وہ ہمیں یہ نہ بتاتے ہمیں اس کا بھی پتہ نہ چلتا. اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا. دیسائی جیسے لوگ وزیر اعظم بھی ہو جائے تو اپنا پیشاب پیتے، پورا مغرب اپنی گندگی کھاتا ہے، اپنی گندگی وہ ٹم میں بیٹھ کے نہاتے ہیں، گندے مندے بیویوں سے فارغ ہو کر پوڑو برات سال لگا ہوا ٹم میں جا گھستے ہیں، اور وہی اٹھا اٹھا کر پانی اپنے سر میں ڈالتے ہیں، وہی منہ میں ڈالتے ہیں. یا گندگی آج تک مغرب سے پیچھا اس کا نہ چھوڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیغمبر نہیں. اگر وہ محمد کو پہچان لیتے، اس کی زندگی کو اسوہ کاملہ جان لیتے، انہیں معلوم ہوتا کہ انسانوں کی طرح زندگی کس طرح گزاری جاتی. تو خیر میں بہت ہی نامکمل بات کہہ سکا ہوں. کہنا صرف یہ تھا کہ جس کی تعلیم، جس کی لائی ہوئی کتاب، جس کی ہدایات، جس کی دی ہوئی رہنمائی پوری طرح محفوظ ہے، جس کو پچھلے چار جمعوں میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، آج میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف محفوظ ہی نہیں، وہ کامل بھی ہے. ایک باپ کے لیے، ایک شوہر کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، ایک حکمران کے لیے، ایک سپہ سالار کے لیے، ایک تاجر کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک محکوم کے لیے، ایک حکمران کے لیے، ایک تکلیفوں میں پڑی ہوئی زندگی کے لیے. شیب ابی طالب میں حضور نے 3 سال کیسے گزارے؟ یعنی کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں حضور کی زندگی سے رہنمائی نہیں ملتی. واقعی وہ ایک مکمل زندگی تھی کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.